نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة نساء آیت نمبر 36 سے تفسیر شروع کریں گے بہت ہی خوبصورت آیت ہے تھوڑا سا اس کا خلاصہ کروا دوں پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس سے پہلے سورة بقرہ میں آیت نمبر 83 اب تو ہمیں آیتوں کے نام سے نہیں یاد آتا لیکن انشاءاللہ جو ہی آپ آگے آگے جاتے جائیں گے اور قرآن پاک کی یہ چیزیں بار بار آئیں گی تو آپ کو نمبر نہیں بھی یاد ہوں گے لیکن یہ ضرور یاد آئے گا کہ یہ بات ہم نے پیچھے کہیں پڑھی تھی تو سورۃ بقرہ آیت 83 میں ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیے گئے میثاق تھے اس کا تذکرہ پڑھا تھا اس تذکرے کے دوران جو باتیں سامنے آئیں تھیں آج اس آیت میں یعنی آیت 36 میں وہی باتیں امت مسلمہ کو بتائی جا رہی ہیں لکھ لیجئے کہ امہات شریعہ امہات کس کو کہتے ہیں امت ان سے ماں ساری شریعتوں کی کامن باتیں بڑی خوبصورت بات ہے ادھر ایک نوٹ کرنے کی بعض لوگ کہتے ہیں ہم تورات پڑھیں انجیل پڑھیں یعنی آج بائبل ہم پڑھیں ہمیں بہت شوق ہے پڑھنے کا تو میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو اگر واقعی صحیح بائبل اور صحیح تورات پڑھنے کا شوق ہے تو الحمدللہ اللہ نے اس کو قرآن میں پریزرو کر دی ہے یہ آیتیں اسی کی دلیل ہیں وہاں بنی اسرائیل کے ناطے سے تھیں یعنی کچھ چیزیں ہر شریعت میں کامن رہی ہیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو بھیجنے والا ہے وہ بھی ایک ہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے ہیں یا ہزاروں کی سب کا بنیادی پیغام ہمیشہ سیم تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ابھی جو باتیں ہم پڑھیں گے اس میں 9 باتیں ہم پڑھیں گے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور 5 چیزیں پڑھیں گے جن سے رکنے کا تذکرہ ہوا ہے یعنی ایک آیت ہے اب آپ اس کو فلاور بکٹ نہ کہیں تو کیا کہیں بنچ آف فلائر نہ فلاور نہ کہیں تو کیا کہیں 9 باتیں کرنی ہیں اور 5 چیزوں سے رکنا ہے اور یہ 5 اور 9 باتیں جو ہیں یہ ہر شریعت میں ہر نبی کے ذریعے امت کو بتائی گئیں یہ ہے وہ کامن تھنگ جس کا تذکرہ آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے نا کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم جب پیپل آف دی بک یعنی جیوز اور کرسچینز کو ہم تبلیغ کریں تو ہمیں ان سے کامن گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس آیت کے ساتھ کامن گراؤنڈ ہے اور آج اس کو پڑھتے ہوئے آپ خود بھی فیل کریں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ آج یہ صرف اسلام کے ساتھ ہی چپک گئی ہیں جہاں لوگوں کا اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو انسانی معاملات بھی خراب ہونے لگے تو اس میں حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد تک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے سے لے کر معاملات سب کچھ ان میں آ رہا ہے کیونکہ ہمارا یا تو اللہ سے تعلق سیدھا ہونا چاہیے یا بندوں سے دو ہی باتیں ہیں تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سکھانے والی بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کو واقعی سمجھنا ضروری ہے اور معاشرتی سطح پر ایک انسان کیسے جیے آئیے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ پہلے کی طرح خلاصہ کریں گے ٹاپک بہت سارے ہیں ایک ہی آیت میں بلکہ آج کے پورے سبق میں بہت سے ٹاپک ہیں اس لیے ہم ابھی صرف ترجمے کے ساتھ ہلکی ہلکی بات کریں گے دوبارہ اس آیت کے اوپر ہم واپس آئیں گے ڈسکشن کے سٹائل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعبد اللہ اور اللہ کی عبادت کرو یہ وہ کہاں سے آ گئی تھوڑا سا غور کریں اب یہ جملہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے میرا کہ واو کب آتی ہے پیچھے سے تعلق ہے شاباش اب جب آیت 36 واو سے شروع ہوئی تو میں نے فوراً پیچھے جھانکا تو 35 پہ آ گئی تو وہ بھی تو واو سے شروع ہو رہی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ٹھیک ہے شوہر بیوی کے معاملے کی باتیں چل رہی تھی 35 آیت اینڈ کہاں ہوئی ہوگی آپ اگر اس کو دیکھیں یہ طریقہ سکھا رہی ہوں کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللہ خوب جانتا بھی اور خبردار ہے اب وعبد اللہ آ رہا ہے کیا سکھا رہا ہے کہ پیچھے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی تدبیریں تھیں معاشرتی زندگی میں گھریلو سطح پہ سکون کیسے آئے جس رب نے تمہیں وہ حکم دیے ہیں اب اس کا ساتھ نہ چھوڑنا وعبد اللہ ایک بڑا لطیف اور خوبصورت اور سلائڈ سا اس میں ایک ربط ہے کہ تمہارے گھریلو تعلقات اور معاملات کب ٹھیک ہوں گے جب تم اللہ کے ساتھ جڑو گے تو گویا کہ اللہ کے معاملے کو سیدھا کر لو بندوں کا معاملہ خود ہی ٹھیک ہوگا تو وعبد اللہ اور اللہ ہی کی بندگی کرو ولا تشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دو چیزیں ہیں، وعبد اللہ اور لا تشرکو بھی شیئن. سب سے پہلا حق اللہ کا کیا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، ورشپر. ہمارے ہاں ایک اتنا شرک والا لفظ بولا جاتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، آپ کا پرستار. اب تو لفظ چونکہ اردو کے ریپلیس ہو گئے نا انگلش میں، پرستار کو آج کل کیا کہتے ہیں، آپ کا فین. مجھے ابھی تک فین لفظ کی سمجھ نہیں آئی کہ فین وہی فین ہے جو پنکھا ہوتا ہے یا کوئی اور فین ہے کیا آپ کے گرد گھومنے والا، آئی ڈونٹ نو. بٹ لفظ پرستار لکھ کے دیکھیے، آپ کو پوجنے والا، آپ کی بندگی کرنے والا، آپ کی عبادت کرنے والا. کیا یہ کوئی اسلامک لفظ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو وعبد اللہ میں ایک اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یاد رکھیے گا کہ انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکامات دیے جا رہے ہیں، سب سے پہلا حکم وعبد اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں صحابی رسول تھے، ان سے زیادہ اوتھینٹک تفسیر کسی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے مربی اور ان کے مزکی اور ان کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا قول ہے، کہتے ہیں قرآن حکیم میں جہاں بھی عبادت کا حکم ہے تو اس سے مراد توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک مانو. یعنی صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، شرک سے روکا ہے، اسی لیے کہ پیدا اس نے اکیلے کیا، رزق وہ تنہا دیتا ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں وہ نہیں چھوڑتا. کسی نے کہا کہ لوگ مجھے توڑتے ہی رہے اور میرا رب مجھے جوڑتا ہی رہا، تو اور کیا چاہیے، جوڑنے والا توڑنے والوں سے بہت بڑا ہے. تو ہر حال میں فضل و کرم وہ کرتا ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. عبادت سے کیا مراد ہے؟ بات تو ہم سورت فاتحہ سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، یا کا نعبدو سے، لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں کسی کو کب کہتے ہیں کہ فلاں بڑا عبادت گزار بچہ ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات. کسی کو نمازی دیکھے ہم کہتے ہیں آپ عبادت گزار ہیں، ریلیجس ہے، حالانکہ یہ 1/3 آف دی لفظ عبادت ہے. دہرا لیں، عبادت میں تین چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک اسلامک ریچولس، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادت کی ایک بہت پیاری شکل ہے اور اس کے بغیر دین اسلام کا کوئی تصور نہیں. یعنی کوئی نماز کا انکار کر دے، سمجھے اسلام سے نکل گیا. کوئی روزے کا انکار کر دے، اس کا دین خطرے میں پڑ گیا، اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں. لیکن ایک صورت پوری ہوئی ظاہری ریچول میں، دا سیکنڈ 1/3 آف دی عبادہ ورڈ از اطاعت، سبمیشن، جو اس حضرت ابراہیم نے کی تھی. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات تو کرنا، پر اس کی بات نہ ماننا، تو یہ عبادت کا دوسرا حصہ مفلوج ہو گیا. رب کو مانتے ہو نا تو رب کی بھی مانو. بات سمجھ گئے؟ سر سے پاؤں تک 5 سے 6 فٹ کے جسم پر رب کی مرضی کو لگانا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے عبادہ کا. ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے غلامی. یعنی اتنا کچھ کر کے، نماز، روزہ، حج، زکات بھی کر لیا، اور جینا مرنا بھی اللہ کے حکم سے ہو گیا، خوشیاں، غم، لائف سٹائل، بچے، تربیت، اکانومک، ہر چیز اللہ کے حکموں سے ہوئی، اس کے باوجود خود کو اللہ کے سامنے غلام سمجھو. یہ ہے عبادت. یعنی میں اپنے اوپر لوں، میں اللہ کے لیے نماز بھی پڑھوں، میں اللہ کے ایک حلال اور حرام کا خیال بھی رکھوں، اور اس کے بعد میں جھکی بھی رہوں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی مستی نہیں کہ میں بڑی نیک ہوں اور میں یہ کر لیا وہ، تو پھر اللہ کے حکم سے عبادت کافی ہوگی. اور عبادت بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، قولی بھی ہے. جسم کے جس اس کو اللہ کی رضا میں لگا دیں، اللہ کے کاموں میں لگا دیں، وہ عبادت کرتا ہے. تو لہٰذا صرف اللہ کی عبادت. یہاں چونکہ وعبد اللہ ہے تو یہاں سمجھ لیجئے، ذرا سے اس پروننسیشن کو چینج کر کے تو دیکھیں عبداللہ لفظ کیسے لکھتے ہیں. اگر آپ عربی کے یہ لفظ دیکھیے نا، اگر واؤ ہٹا دیں، الف ہٹا دیں، عین پہ زبر کر دیں اور واؤ آگے سے دال کے بعد ہٹا دیں، تو لفظ عبداللہ بن جاتا ہے نا. کتنے عبداللہ ہیں آج دنیا میں، لیکن کیا واقعی وہ عبداللہ؟ تو اللہ کا بندہ بن جانا یہی اصل میں عبادت ہے، اور اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ بننا ہے. اے اللہ تیرا بندہ، تیرے سامنے کھڑا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری چیز ہے، لا تشرکو بھی شیئن، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ کہ صرف اللہ کے لیے، اخلاص، ظاہری، باطنی، پوشیدہ، اعلانیہ، خضوع، خوالگی، ہر چیز اللہ کے حوالے خود کو کر دو. لیکن لا تشرکو بھی شیئا کیا ہے؟ कि आप इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, यानी पहला हुक्म और पहला वाजिब अल्लाह की मार्फत और उसकी तौहीद, उसकी इताअत और उसकी अलूहियत में किसी को शरीक ना करना। उसके रब होने में किसी को शरीक ना कीजिए, किसी बशर को, किसी पत्थर को, किसी मादी गैर मादी चीज को अल्लाह का शरीक ना बनाए। जैसे मुशरिकीन अरब बुतों की बंदगी करते थे और उन्हें अपने और अल्लाह के बीच में वास्ता बनाते थे। अल्लाह ताला ने इसका तस्करा सूरत यूनुस की आयत 18 है गालिबन, चेक कर सकते हैं आप लोग। वयाबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयकूलून हाउला शफाउना इंदल्लाही। वो अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हैं जो ना उनको नुकसान दे सकते हैं ना फायदा पहुंचा सकते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाँ ये लोग हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है और ना जमीन में, पाक है वो बेहद बुलंद जो इससे वो शरीक बनाते हैं। तो क्या पता चला कि हर दौर के मुशरिकों ने कभी जिंदा इंसानों को, कभी पत्थर के बुतों को अल्लाह के और अपने बीच में शरीक बनाया। किसी हिंदू ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में फर्क क्या है, हम खड़े बुत को पूजते हैं, तुम लेटे बुत को पूजते हो। समझ आया लेटा बुत, ये जो कब्रों पर जाके माथे टेकते हैं और आगे जाके वहां अपनी अर्जियां पेश करते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें है। सूरत ज़ुमर आयत 65 भी नोट कर लें। वलकद इलैका वइलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लैन अशरकत लयहबतन अमलुक। और बिलाशुबा यकीनन आपकी तरफ और आपसे पहले लोगों की तरफ वही की गई कि अगर आपने शिर्क किया तो यकीनन आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लम को कहा जा रहा है। और एक आयत कुरान की ऐसी जिसमें 18 नबी 18 प्रॉफिट के नाम लेके कहा गया कि लैन अशरकू, अगर ये सारे भी शिर करते मैं इन सब के अमल ज़ाया कर देता। हजरत नूह की 950 साल की इबादत ज़ाया होती। इसीलिए याद रखिए शैतान ने उम्मत की अक्सरियत को शिर्क में डाला ताकि उनकी नमाजें, रोज़े, चंदे देना लेना, उम्रे करने, हज सब ज़ाया हो जाए। जहाँ शिर्क होगा वहाँ कुछ कबूल नहीं होगा। शिर्क ऐसे ही है जैसे आपके थैले में सुराख हो गया, जो नेकी डालते हैं वो उसमें से निकल के गिर जाती है। तो ये ज़ुमर 65 थी, अल्लाह ताला ने इसकी बात कर दी। फिर एक और इसका है रेफरेंस नोट कर लीजिए, सूरह ज़ुमर की आयत 3 में आता है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। खूब सुन लो कि दीन खालिस अल्लाह का हक है। देखिए शौहर का हक एक ही है ना, जो शौहर का हक है वो तो किसी का नहीं है ना। बस जैसे शौहर होने का हक एक मर्द को है ना एक औरत के लिए, माँ होने का हक एक है ना, बाकी जितनी भी हो माएँ कोई हर्ज नहीं, लेकिन सगी माँ जिसने जन्म दिया वो एक ही है ना। तो जिस तरह माँ एक है इस तरह रब एक है, जिस तरह शौहर एक है वैसी रब एक है, क्योंकि एक वक्त में दूसरे का ख्याल तसव्वुर आना भी इंसान को गुनाहगार कर देता है। तो अल्लाह ताला का ये हक बनता है कि हम उसके साथ किसी दूसरे को ना ले। सवाल पैदा होता है कि जब तौहीद इतनी वाज़े है तो शिर्क आता क्यों है कि लोग इतनी ताकत वाली हस्ती को छोड़कर बाज़ दफ़ा अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पे तवक्कुल करने लगते हैं, या कब्रों में जो चले गए उनकी तो समझ ही नहीं आती पूजा की वजह। वो बेचारे कुछ कर सकें तो कब्र की मट्टी हटा के खुद बाहर आए, लोगों ने उनको पानी डाला, उनको बांधा, उनको बेरी के पत्तों से नहलाया, सब कुछ कर करा दिया, फिर भी नहीं आ सके बाहर। कब्र में जाते ही वो सब कुछ करनी वाले कैसे हो गए? कफन में कोई बांधे आपको मुझे, जिंदा इंसान को कोई बांधे, हमारे नाक में रुई डाले कोई, हमारे जिस्म पे पानी डाले, क्या हम हरकत नहीं करेंगे? हम रिजिस्ट नहीं करेंगे? चार लोग कंधों पे डाल के हमें कब्र में डालें, हमारी कब्र खुद रही हो और हमें कब्र में डालकर ऊपर फट्टे लगा के, ऊपर आखिरी फट्टा लगा के अंधेरा कर दिया जाए, हम नहीं बोलेंगे? कब्र में जाते ही वो करनी वाले, पहुंचे हुए, आगे ले जाने वाले, आखिर क्यों? तो इसका जवाब भी नोट करें सूरह ज़ुमर की आयत 3 में। कहते क्या थे वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम, कहते थे हम नहीं इनकी इबादत करते मगर इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, सिर्फ इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, उसके करीब करना। याद रखिए ये है वजह। सूरह ज़ुमर आयत 3 रेफरेंस रख लें अपने पास। हर दौर के मुशरिकों ने शिर्क सिर्फ इसी सोच के साथ किया कि हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, अच्छी तरह करीब करना। कहते थे हमारी इनके आगे और इनकी रब के आगे, वही वजह। कहते थे ये पहुंचे हुए हैं, ये बड़े नेक बुजुर्ग हैं, इन्होंने बड़ी नेकियां की, अब है नहीं, साड़ी सुनदा नहीं तैना दी मोड़दा नहीं। ये सब शिरकिया जुमले हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे दे। اور یاد رکھے کہ مقصد تخلیق ہی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جب ایک انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس کا زندگی میں کوئی اثر آتا ہے؟ یعنی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں عبادت کرتی ہوں کیا؟ واقعی میں وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا پہ میں عمل کرتی ہوں؟ تو مجھے کچھ سمٹمس دیکھنی چاہیے, وہ بھی نوٹ کریں آپ. یعنی جب میں اللہ کی عبادت گزار بنوں گی تو میرے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوں گے. وہ کیا ہوں گی؟ لکھیے. سب سے پہلی بات ہے کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر تواضع کا مزاج پیدا ہوتا ہے, ہیومیلیشن. میں کچھ نہیں ہوں, میں عاجز ہوں, میں مسکین ہوں, میں تو کھڑے کھڑے جا سکتی ہوں, میرا تو پاؤں مڑے تو میری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, میرا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب بندہ اللہ سے جڑتا ہے نا تو بندوں کے ساتھ تعلقات میں اس کا مزاج دکھتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں. پھر تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ یہ توازو خاص طور پہ والدین اور بزرگوں اور اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کی صورت اختیار کرتی ہے, کیونکہ اللہ سامنے نہیں ہے نا, تو ہم اس کے سامنے جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہم اپنے ماں باپ, ہم اپنے استادوں, ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ ہمارے پاس ایک نعمت ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے چوتھا ایک اثر پیدا ہوتا ہے عبادت کا, وہ کیا کہ انسان کسی انسان کی بات کرتے ہوئے, اس سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو اپنے اوپر کھڑا محسوس کرتا ہے. میں تو یہاں کھڑی ہو کے اس کے بارے میں ایک جملہ بول دوں گی, اس کو پتہ بھی کوئی نہیں چلنا, لگ بھی گیا تو اس نے کر کیا لینا ہے, بٹ اللہ مجھ سے حساب لے گا. یعنی انسان اللہ کو محاسب سمجھتا ہے, پھر زبان نہیں بولتی. واللہ گونگے لوگ خوش قسمت ہیں, اندھے لوگ خوش قسمت ہیں, کیونکہ کل قیامت کے دن ان کی زبانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں سے دوسروں کی برائیاں نہیں ہوئی ہوں گی. جسٹ کیئر لیس ٹاک ریمارکس, اپنے نظریات, خیال, وہ تو ہے ہی ایسا, وہ تو کرتا ہی ایسا, اس کی تو عادت ہی ایسی ہے, وہ تو بڑی ڈھیلی ہے اور وہ تو بڑی تیز ہے اور وہ تو بڑی ہوشیار ہے. نہیں, پھر عبادت کا اثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ بندہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے بہت کیئرفل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور اثر آتا ہے, اور وہ کیا کہ انسان ہر ایک کا حق اس کے تعلق کے لحاظ سے, اس کی ضرورت کے لحاظ سے ادا کرنے والا بن جاتا ہے. میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے, میں نے اس کا حق دینا ہے, کیونکہ قیامت کے دن جب اس نے مجھ سے حق لینے آنا ہے نا تو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہونا نیکیوں کے سوا, وہ میں نے دینی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد حقیقت میں انسان کو اللہ کے بندے ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں, کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اور ایسا شخص اپنے اندر واقعی نرمی محسوس کرتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجھے کیسا پتا چلے کہ میرے اندر بندگی کا رنگ آیا کہ نہیں, اس کی بھی نشانیاں نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات, اندر فخر کی نفسیات جاگتی ہے, میں ہوں کچھ, مجھے مانو, میری خوبیوں کا ادراک کرو, مجھے کنسیڈر کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ میں کتنی بڑے بڑے کام کرتی ہوں, میری تعریفیں کرو, میرے گن گاؤ. اندر ایک فخر ہوتا ہے, اور فخر اب پھٹنے کے اس سبق میں بھی آ رہا ہے, فخورا مختالا فخورا, وہاں آپ اس کی اصل کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے کہ اپنی کامیابی کو اپنے علم اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ملا اس لیے کہ میں نے اتنی محنت جو کی, میں ذہین ہی اتنی ہوں, میں نے فرسٹ نہیں آنا تھا, میرے نمبر 25 کیوں نہیں تھے آنے, میں نے ساری رات پڑھا تھا. تو اپنی کامیابیوں کو, اپنے چیزوں کو, اپنی سکلز کا نتیجہ سمجھتا ہے. پھر اسی طرح ایسا شخص اپنی کمائی کو صرف اپنا حق سمجھتا ہے, اس میں سے اللہ کو یا بندوں کو دینا اس کو مشکل لگتا ہے. پھر چوتھا ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ داروں, محتاجوں سے تعلق جوڑنا اسے نچلے درجے کی چیز محسوس ہوتی ہے, اور بندگی میں نہ آنے والے کی ایک پانچویں علامت, اپنی خواہشات کی تسکین, اپنی مصلحتوں کی تکمیل میں مال خرچ کرنا کافی سمجھتا ہے. پھر ایک اور, ایسی جگہ خرچ کرنا پسند کرتا ہے جہاں اس کی انا کو تسکین ملے, جہاں نام ہو, میں نے اتنی بڑی چیز خریدی, میں نے اتنے بڑے برانڈ کی چیز خریدی, میں اتنے اونچے مال سے لے کر آیا, یہ چیز میں نے سوئٹزرلینڈ سے لی, یہ میں نے وہاں سے لی. یعنی اپنی انا کو موٹا کرتا ہے, اور وہاں مال خرچ کرنے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے جہاں اس کی کوئی واہ نہیں ہوتی. پھر ریاکاری کے لیے خرچ کرنے میں فیاض ہوتا ہے. اور آٹھواں فرق کیا ہے کہ دینی مواقع پہ خرچ کرنے میں بخیل ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے तो जो नहीं करता अल्लाह के हवाले, फिर किसके हवाले खुद को करता है? ये बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल जवाब लिखते जाए, आपको अंदर तक सुकून पहुंचेगा कि हर सवाल का जवाब मिल गया। तो क्या सवाल है कि जो खुद को अल्लाह के हवाले नहीं करते, फिर वो किसके हवाले करते हैं? तो याद रखिए, जो लोग अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करते ना, उसके दो खरीदार हैं बड़े, बहुत बड़े बड़े। नंबर एक, उनका अपना नफ्स, अपने नफ्स के हवाले करते हैं। जो दिल चाहता है वो करते हैं, जहाँ दिल चाहता है लगाने को लगाते हैं, जहाँ जाने को दिल चाहता है वहाँ जाते हैं, जो पहनने को खाने को, नफ्स 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 नफ्स। अफराई तमन तखज इलाहु हवाहु, सूरत फुरकान। और एक और जगह भी आता है, क्या तूने देखा उस शख्स को जो अपने नफ्स को खुदा बना लेता है? और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बदतरीन माबूद इस दुनिया में नफ्स है। दूसरा इसका खरीदार है मुआशरा, पीपल प्लीजर, या सेल्फ प्लीजर या पीपल प्लीजर। और शैतान दोनों में इसका मददगार बन जाता है। शैतान इसका अलाकार होता है, उसको झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, नफे की उम्मीद, ये हो वो हो, और इंसान अल्लाह को छोड़कर बंदों और अपने हाथों में बिकता है। इसकी ज्यादा बात आप पढ़ेंगे सूरह तौबा में, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीद ली उनकी जानें और उनके माल, बी अन्ना लहुमुल जन्ना। तो अपने आप को हम खुद चेक करें, क्या मैं लोगों से डरती हूँ? मैं लोगों की नज़रों की केयर करती हूँ, या मैं हर वक्त अपने ही गुनगाती हूँ, या फिर अल्लाह पर हूँ? आखिरी सवाल करके अगले पॉइंट पे चलेंगे, और वो क्या कि अगर बंदे अल्लाह के बन जाएं, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही का हक अदा करें, तो फिर अल्लाह का क्या हक बनता है कि अल्लाह क्या करें, यानी फिर अल्लाह को क्या करना चाहिए? तो इसमें बड़ी खूबसूरत हदीस है माज बिन जबल से, कहते हैं अफीर नामी गधे पर मैं आपके साथ सवार था, आपने फरमाया माज क्या तू जानता है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये साहबा का बड़ा खूबसूरत अंदाज था, पता भी होता था तो नहीं बोलते थे, क्योंकि और सीखना चाहते थे, तलब थी कि शायद हम बोल दें तो अल्लाह के नबी आगे से कुछ ना बताएं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि वो अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, 3 सेकेंड इस जुमले पर सोचें, अल्लाह का हक मैंने देना है क्या कि मैं उसकी इबादत करूँ और उसके साथ शरीक ना ठहराऊँ? हर काफिर हर मुशरिक इस हक को पीछे डाले हुए, और मुसलमान जब तक हक पूरा नहीं देगा बचेगा वो भी नहीं। और कहा अच्छा फिर बंदों का हक अल्लाह पर ये क्या, यानी देखिए अल्लाह ने बराबरी रखी हुई है, कहता तुम मेरा ये हक दे दो कि इबादत करो शिर्क ना करो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? फरमाए इस पर फिर बंदों का हक अल्लाह पर यह कि उसको अजाब ना दे और जो कोई इसके साथ शरीक ना करे। यानी कितनी बड़ी खुशखबरी है, अगर आप शिर्क से बच गए तो अल्लाह आपको आग में नहीं डालेगा, इंशाल्लाह बहाना बना लेगा आपको बचाने का, दुनिया में बीमारियों में डाल देगा, मुश्किलों में डाल देगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको आग में नहीं डालेगा अगर आपने शिर्क ना किया। माज कहते हैं मैंने सुन के कहा अल्लाह के नबी मैं ये खुशखबरी लोगों को दे हूं? कहा नहीं, वरना वो तो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। बुखारी की रिवायत है ये, बताइए कि फिर लोग कहेंगे चलो जी शिर्क तो नहीं करते, अब शराबे पीते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह का हक बंदों पर बहुत कुछ है।